لا إله إلا الله لا إله إلا الله
tauheed-e-sunnat.com
لا إله إلا الله
اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
لا إله إلا الله
چھ رجب پن 1417 ہجری کو ہونے والے اس وعظ کا نام حقوق میت ہے.
حقوق میت میں سے ایک یہ بھی ہے کسی میت کی خبر سن کر یا جنازہ دیکھ کر یا نماز جنازہ پڑھ کر یا سن کر اپنی موت کو یاد کیا جائے. اس کو حق میت کہہ لیں یا حق موت کہہ لیں, موت کا یہ ایک حق ہے کہ جب موت کی خبر سننے میں آئے, کسی پر دیکھنے میں آئے تو اپنی موت کو یاد کیا کریں. وَإِذَا سَمِعْتَ بِهَالِكٍ فَتَيَقَّنْ مَا سَبِيلَ سَبِيلُهُ فَتَزَوَّدْ. کسی بھی جانے والے کی خبر سننے میں آئے تو اس یقین کو تازہ کر لو. یقین تو پہلے ہی سے ہے, ہر شخص اپنی موت کا یقین ہے, مگر اس یقین کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے. بھولا ہوا ہے دنیا کی لذتوں میں لگ کر اپنی موت کو بھولا ہوا ہے, ادھر توجہ نہیں ہے. کسی جانے والے کی خبر جب سنیں تو پہلے سے جو یقین ہے اور معاملہ ایسے کر رہے ہو گویا کہ نہ مرنے کا یقین ہے, جو صحیح بات ہے کہ مرنے کا یقین ہے, اس یقین کو تازہ کر لیا کرو. یہ یقین تازہ کر لیا کریں ان میں سبیل سبیل, جس طرف یہ میت جا رہا ہے ہمیں بھی اسی راستے پر جانا ہے. آج وہ گیا, کل ہم بھی جانے والے ہیں. کل کی بات تو ایسے اس کی اقبال کے لیے کہہ دیتے ہیں, آج وہ گیا, ہو سکتا ہے کہ آج ہی اسی لمحے میں ہم بھی چلے جائیں. کل بھی, کل تک بھی دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ حضرت مولانا محمد دارالعلوم دیوبند میں میرے استاد تھے, بہت بڑے عالم, شیخ الادب والفقہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ, اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے. آپ کی اہلیہ یا والدہ کا انتقال ہوا, مجھے صحیح یاد نہیں کہ کس کا قصہ ہے, آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوا یا والدہ کا. میں نے تعزیت کا خط لکھا, اس کے جواب میں یہ لکھا انہوں نے کہ ایسے سرن سوانع کا معنی دنیا میں حوادث, دنیا میں جو حادثے پیش آتے ہیں اس قسم کے رنج و غم کے, ایسے سوانع درد انگیز ہونے کی بجائے عبرت آموز ہونے چاہیے, بجائے اس کے کہ کسی کے مرنے پر درد ہو, تکلیف ہو, صدمہ ہو, اس کی بجائے اس سے عبرت حاصل کی جائے. صدمہ تو اس چیز پر ہو کہ جو نہ ہونے والی بات کوئی ہو گئی جس سے بچنے کا امکان بھی ہو, اور اگر ہونے والا کام ہو گیا تو اس پر صدمہ کرنا یہ تو بڑی حماقت ہے, یہ کام تو ہونے ہی والا ہے, آج نہیں ہوا کل ہوگا, ہو کر رہے گا, ہو کر رہے گا, ہو کر رہے گا, تب کہ کب تک بچتے رہو گے, یہ تو ہو کر کے رہنا ہے, ہوگا, یقیناً ہوگا, اس پر صدمے کی کیا بات ہے. یہ گردن گیز ہونے کی بجائے عبرت آموز، ان سے عبرت حاصل کی جائے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، وطن وطن آخرت ہے. آج ایک اپنے وطن چلا گیا، ہم بھی کسی دن اپنے وطن جائیں گے، اس کی تیاری کی جائے. یہ لکھنے کے بعد وہ شعر لکھا جو میں نے ابتدا میں پڑھا ہے، وَإِذَا سَمِعْتَ بِهَالِكٍ فَتَيَقَّنْ إِنَّ السَّبِيلَ سَبِيلُهُ فَتَزَوَّدِ. کسی جانے والے کی خبر سننے میں آئے تو اس یقین کا استحضار کر لیا کرو، دل میں اتارنے کی کوشش کرو اس حقیقت کو کہ جس راستے پر یہ چلا گیا ہم بھی اسی راستے پر جانے والے ہیں. آخرت کی تیاری کیجیے، غفلتوں کے طالب دلوں سے ہٹائیے، ہر وقت آخرت کا استحضار رہے. حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالی اس خط سے مجھے تو ایک بہت بڑی عبرت یہ ہوئی کہ ایسی تسلی کی باتیں تو دوسرے لوگ کرتے ہیں نا، اہل میت کا دوسرے لوگ تسلی کی باتیں کریں کہ کوئی بات نہیں ہے، وہ جانے والا تو چلا گیا، کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی جائیں گے. مگر وہ جن پر یہ تکلیف گزری ہے وہ ایسی تسلی کی باتیں مجھے لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو فکر آخرت اور حقیقت نگاہ حقیقت بین عطا فرما دیں، تو جن کو تسلی کی ضرورت تھی دوسرے لوگ ایسے مضمون ان کی طرف لکھیں، وہ خود دوسروں کی طرف ایسے مضمون لکھ رہے ہیں. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ پہلے زمانے میں تعزیت ناموں کا جواب لکھنے کا دستور نہیں تھا، ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اہل میت جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ تو عموماً ایک ہی ہوتا ہے، بڑا ذمہ دار. اگر وہ تعزیت کے خطوط کا جواب لکھنے بیٹھے تو تعزیت کے خط لکھنے والے تو بیسوں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بھی ہوتے ہیں، وہ کس کس کا جواب لکھے گا؟ سب کے جوابات لکھے تو پیسے کا خرچ بھی، وقت کا صرف بھی، اور اتنی محنت بھی. اس لیے تعزیت کے خط کا جواب لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی. اب کچھ معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں چونکہ حماقت بڑھ رہی ہے تو اس لیے حماقت کا ایک نیا شعبہ یہ بھی ہے کہ تعزیت کے خط کا جواب لکھیں. مجھے اس کا پتہ یوں چلا ہے کہ بعض لوگ کسی رسالے میں دے دیتے ہیں کہ تعزیت کے خط بہت آ رہے ہیں اور ہم کس کس کا جواب لکھیں. چلیے سب کی طرف سے یہ مضمون جو شائع کر رہا ہوں وہ سب کے جواب کے لیے سب یہ شائع کر رہا ہوں، تو یہ شائع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تعزیت کرنے والے پر حق تھا، اس نے اپنا حق ادا کر دیا تو اب آپ خاموش رہیں، اس کا جواب لکھنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ باوجود ہے کہ اس زمانے میں تعزیت کے خط کا جواب لکھنے کا دستور نہ شرعاً تھا نہ ہے اب تک، اور نہ ہی عقلاً تھا نہ ہی دنیا میں اس کا دستور تھا، مگر حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالی نے میرے تعزیت کے خط کا یہ جواب بھی لکھا. جواب ایسا لکھا کہ بجائے اس کے کہ میری طرف سے تعزیت گویا ہو رہی، وہ مجھے تعزیت کر رہے ہیں، مجھے عبرت کے اسباق دے رہے ہیں. ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالی کے ایک صاحب زادے تارے کے دنیا تھے، چھوڑ چھاڑ کر بالکل الگ تھلگ رہتے تھے، اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. ان کے بھی دو شعر ہیں، یا صاحبی لا تغتری بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول، وإذا حملت إلى القبور جنازة فَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. ارے دوست, دنیا کی نعمتوں میں لگ کر فریب نہیں کھا جانا, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو جائے. دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھانے والے لوگ کون ہیں جو موت کو بھول جاتے ہیں. یہ قصہ بہت عام ہے کہ دنیا کی لذتیں دیکھ دیکھ کر موت کو بھول جاتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بار بار اس پر تنبیہ فرمائی ہے. لا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لا یغرن, یہ نون ثقیلہ ہے تاکید کے لیے. اللہ تعالیٰ بہت تاکید سے فرماتے ہیں, دیکھو ہوشیار رہو, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ہرگز نہ ڈالے. ایسے معنی نہیں ہے کہ دھوکے میں نہ ڈالے, بلکہ اس کے ساتھ ہرگز بھی لگا ہوا ہے. دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے, ہوشیار رہو. ہوشیار, دو چیزیں انسان کو فریب میں ڈالتی ہیں, دنیا کی زندگی اور دوسرا شیطان. اور شیطان کا مرشد بھی ہے, انسان کا پلندس. یہ شیطان کا استاد ہے. اگر شیطان کو اس کا نفس گمراہ نہ کرتا تو شیطان کے ڈر سے گمراہ ہو جاتا, وہ شیطان کو بھی مارا تو اس کے نفس نے مارا. اسی لیے لاتا وہ ونک ملحیات دنیا, وہ دراصل نفس ہی کی شرارت کی طرف اشارہ ہے اس میں, کہ نفس بہت شریر ہے, دنیا کی لذتوں کا ایسا عاشق ہے کہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے, جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے. ہر وقت وہ گیا وہ گیا وہ گیا, کتنے عبرت کے نمونے, کتنے کتنے, رات دن رات دن, مگر دنیا کی رنگ و بو نے تجھے اندھا کر دیا, تجھے کچھ نظر نہیں آتا, پھر بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ جو ایسے مرنا نہیں ہے. اپنے بارے میں کبھی موت کی سوچتا ہی نہیں ہے, آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اس کو اپنی موت یاد بھی نہیں آتی. اس لیے انہوں نے فرمایا, یا صاحبی لا تغترر بتنعمی. دنیا میں جو نعمتیں اللہ تعالی نے دے دی ہیں, ان کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ منعم کے ساتھ محبت پیدا ہو. جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ محبت پیدا ہو, اس کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کریں, نافرمانی سے بچیں. ان نعمتوں کا اصل تقاضا تو یہ ہے. مگر دل ایسے سیاہ ہو گئے کہ جو چیزیں محبت بڑھانے کی تھیں وہ چیزیں اصل منعم سے نفرت پیدا کر رہی ہیں اور دنیا فانی کی محبت بڑھا رہی ہیں, الٹا اثر ہو رہا ہے, ریورس گیئر لگ گیا ہے اس کو. دل سیاہ ہو گئے, ان میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی. دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے تو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم 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 سے ڈوب کر مر جائے. کیسی کیسی نعمتیں, پھر اس کی نافرمانی. اس منعم کے ساتھ محبت بڑھانے کے نسخے. مگر یہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دنیا کی دیتے ہیں, یہ زیادہ نافرمانی کرتا ہے, اتنی زیادہ بغاوت کرتا ہے. یا صاحبی لا تغتری بتنعمی فالعمر ینفد والنعیم یسول. تیری عمر ہی ختم ہو جائے گی تو نعمتیں ختم ہو جائیں گی, اور یہ تو آخری بات ہے. جب تو مر جائے گا نعمتیں ختم ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ تیرے مرنے سے پہلے ہی کوئی ببال آ جائے اور یہ نعمتیں ختم ہو جائیں. پہلے ہی مرنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں, اور نہیں تو مرنے پر تو ختم ہوگا ہی سب کچھ. ماذا حملت الى القبور جنازة فعلا بأنك بعدها محمول. قبر کی طرف کوئی جنازہ اٹھا کر جب چلیں تو یہ سوچتے جایا کر
میرا کوئی جنازہ نکلنے والا ہے, یہ بات ساتھ ساتھ سوچتے جایا کر. اس کا جنازہ نکلا ہے تو ہمارا بھی جنازہ نکلنے والا, اس کے لیے کیا پایا نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن
زیارۃ القبور فالآن فزوروها فإنها تذکر الآخرة. پہلے کسی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے روکا تھا. لوگ تو زیارت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی بزرگ کی قبر کی جا کر زیارت کرنا, اس کو مزار کہتے ہیں. مزار کہتے ہیں زیارت, فلاں جگہ پر زیارت ہے یا زیارت گاہ ہے یا کہیں زیارت کے لیے جا رہے ہیں, یعنی قبر کی زیارت کے لیے وہاں جا کر شرک بدعت وغیرہ کرتے ہیں. عربی میں زیارت کے معنی ہیں دیکھنا, قبرستان جانے سے, قبروں کو دیکھنے سے. پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا تھا. کوئی حکمت ہوگی کہ قبرستان نہ جایا کریں لوگ. اس کے بعد فرمایا کہ اب میں کہتا ہوں قبروں میں جایا کرو, قبرستان میں قبروں کو دیکھا کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر ان کو ان کی زیارت کیا کرو, یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ قبرستانوں میں جایا کرو, عام قبرستان میں جایا کرو, قبروں کو دیکھا کرو. فرمایا میں نے اس کا حکم کیوں دیا ہے, اس لیے کہ انہا تذکر الآخرة, قبر کو دیکھیں گے تو دیکھنے والے کو اپنی موت یاد آئے گی کہ کسی دن میں بھی اسی قبر میں ہوں گا. کوئی دن تھا کہ یہ بھی اس قبر سے باہر تھا, کوئی دن تھا کہ یہ اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوا تھا, والدین خوشیاں منا رہے تھے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے, اور خوشیاں منا منا کر اللہ کی خوب نافرمانی کر رہے تھے. حالانکہ نعمت کے موقع پر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے توبہ کرنا چاہیے, مگر اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں دیتے ہیں بچہ پیدا ہو گیا تو اور زیادہ نافرمانی کرتے ہیں. پھر کوئی دن تھا کہ اس کی شادی ہوئی تھی, یہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے کسی دن اس کی شادی ہوئی تھی, اور ایک سالے اور سالیاں بس کچھ نہ پوچھئے, دولہ میاں دولہ میاں دولہ میاں وہ ہو رہا تھا, اور ادھر دلہن 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 کتنے مزے اور کتنے کر و فر کے ساتھ شادیاں ہو رہی تھی. سالیاں آ کر اوپر گر رہی تھی بن ٹھن کر, اور یہ بھی ساریوں کا ہنس ہنس کر خوب خوب استقبال کر رہا تھا. ہاں ہاں آجا آدھی بیوی, ہاں کوئی بات نہیں ہے, آجا تشریف نہیں. یہ مزے یہ سارے لیتا رہا ہے جو قبر میں پڑا ہوا ہے, سب مزے لیتا رہا ہے. آج اس سے پوچھئے کہاں گئیں وہ ساریاں, کہاں گئے سارے لوکائی ایک طرف, جورو کا بھائی ایک طرف. یہ مسئلہ سنی ہوگی, ساری لوکائی ایک طرف, جورو کا بھائی ایک طرف. سالا کچھ نہ کہیے سالا, جب سالے کا اتنا اونچا مقام ہے تو سالی کے تو پھر اور بھی کچھ نہ کہیے. چلیے قصہ بھی سن لیجیے. جن کو ہدایت ہو جاتی ہے عبرت کے لیے ان کے قصے سنا کریں, یاد رکھا کریں, موقع پر استعمال کیا کریں. ایک عالم نہیں بلکہ عامی شخص, عامی عالم ہونے سے کچھ نہیں بنتا ہے جب تک کہ مسلمان نہیں بنتے. ظاہری عالم بنے یا نہ بنے, مسلمان بن جائے کام تو اس سے چلے گا کہ مسلمان بن جائے. جس کا قصہ بتانے لگا ہوں وہ کوئی عالم نہیں تھے، اللہ کا بندہ، نیک مسلمان بندہ تھا. ان کی شادی ہوئی، سالی بن ٹھن کر یہ سوچ کر کہ یہ بھی آدھی بیوی ہے، تو دور سے اچھلتی ہوئی بھاگتی ہوئی اور کیا کچھ دل میں امنگیں لیتی ہوئی اچھلتی کودتی دور سے، بھائی 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 ایسے کرے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے. جیسے وہ جلدی سے کھڑا ہو کر استقبال کرے گا، یہ کیسے مزہ آ جائے، پھر وہ ہنسیں گے، ہم بھی ہنسیں گے، پھر مزے لیں گے، پھر کیسی کیسی رالیں ٹپکائیں گے. یہ تھا مسلمان، مولوی تو نہیں تھا، مسلمان تھا. دور سے دیکھا جب بھاگی چلی آ رہی ہے تو دوری سے للکار کر کہا، خبردار اگر آگے آئی تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ ایک ہی جملہ کہا، وہ کیسا ایٹم بم. جیسے وہ بھائی بھائی کرتی ہوئی اچھلتی کودتی ہوئی، ایسی اچھلتی کودتی آ رہی ہوگی جیسے فون پر وہ آ رہی تھی جس پر کوئی ولی اللہ چڑھا ہوا تھا. وہ قصہ کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں کہ فون پر کسی نے کہا اس پر ولی اللہ چڑھ گیا ہے، تو وہ اچھلتی کودتی فون پر آواز آ رہی تھی، گاتی ہوئی اچھلتی کودتی ہوئی جیسے ناچ رہی ہو، ایسے آ رہی تھی کہ اس پر ولی اللہ چڑھ گیا ہے. ایسے یہ بھی اچھلتی کودتی آ رہی تھی دور سے، تو جہاں سے اس نے آواز سنی، بھائی بھائی بھائی، تو اس نے بھائی سے خوب ڈانٹ کر کہا، خبردار آگے پاؤں بڑھایا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، چلی جا واپس. وہ جا کر اپنی ابا سے کہتی ہے، میں تو گئی تھی بھائی سے ملنے، تو بھائی نے مجھے ڈانٹ دیا. ابا معلوم نہیں کہ دیوس تھا یا کیسا تھا، اب معلوم نہیں اس نے کیا جواب دیا. دیوس نہ ہوتا تو پہلے سے اس کو اپنی بیٹیوں کو سمجھاتا کہ اس سے پردہ ہے مت جانا، دیوس ہی ہوگا. ابا تو دیوس تھا، مگر اس کو دیکھیے ابا کو داماد کیسا مل گیا، اللہ تعالیٰ نے داماد اچھا عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ سب کو ایسے داماد عطا فرما دے کہ سالم سوار ہونے لگے تو دور سے اس کو ڈانٹ دے. اور قصوں میں قصہ یاد آ گیا، شاید وہ صاحب قصہ یہاں کہیں ہوں. ان کی جب شادی ہوئی تو ساس بڑی آگے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے، یہ چومنے کے لیے، چومتی بھی ہے ساس، چومتی ہے نا داماد کو، چومتی نہیں چومتی، آپ کو چوما تھا. شادی ہوئی تو ساس، نام بھی دیکھیے کیسے، یہ شیفان کے بندے اتنے ہوشیار ہیں کہ نام ہی رشتوں کے ایسے رہتے ہیں بڑے مزیدار. جیسے دیور کا نام ہے دیور، دیور کے معنی دوسرا شوہر، ویسے نہ بنے یا نہ بنے نام ہی سن کے پتا چل جائے کہ یہ بھی شوہر ہے اس کا، تو شوہر کہاں چھوڑے. دیور کے معنی دوسرا شوہر. ایک بھائی کی شادی ہو گئی تو وہ عورت بھی، اور اسی طریقے سے وہ جو جس کی شادی ہے وہ بھی، یا دوسرے یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک ہی اس کا شوہر ہے. جتنے بھائی ہیں سارے شوہر ہیں، ایک ہی شادی ہوگی سب کی ہو گئی، سب دیور بن گئے. دیور کے معنی کے اس لفظ کے معنی یاد رکھیں، دوسروں کو بتایا کریں، اس کے معنی ہے دوسرا شوہر. یہ ہندی زبان کا لفظ ہے. جو برائی اور جو گناہ کرنا ہوتا ہے پہلے اس کے لیے نام بڑا عجیب منتخب کرتے ہیں. ساس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ خوش دامن، ایسے کہتے ہیں نا، خوش دامن. سنا ہے کبھی خوش دامن؟ سبحان اللہ، خوش دامن کہیں تو بس وہ آدھے سے زیادہ مزہ تو اسی میں لیتے رہتے ہیں. یہ اس کے خوش دامن ہے، خوش دامن. واہ سبحان اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم زلف. ہم زلف کا اردو میں عام نام کیا ہے؟ ساڑو. ساڑو، ساڑو میں تو کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا تو اس سے مزہ لینے کے لیے، بدکاریاں کرنے کے لیے نام رکھ دیا ہم زلف. ایک عورت کی ایک زلف ایک کے ہاتھ میں ہے, اسی کی دوسری زلف دوسرے کے ہاتھ میں, دونوں استعمال کرے. یہ دونوں ہم زلف بنے ہوئے ہیں. اس کا اور تو کیا کہتے ہیں, شادیار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, جو دو عورتیں جو ہوتی ہیں نا دو مردوں کے گھر میں, ایک کی وہ کیا لگتی ہے, وہ اس کے دوسرے کی کیا لگتی ہے, ساری لگتی ہیں. کیا لگی وہ, ارے ان کی اور ان کی شادی ہو جائے تو ان کی بیوی آپ کی کیا لگے گی اور آپ کی بیوی ان کی کیا لگے گی, کچھ نہیں لگے گی. بھابھی بھابھی کیسے لگیں گی, سالی سالیہ کہتے ہیں, سالیہ شاید جسانی کر دو کہ دونوں بھائی ہوں. اگر دونوں بھائی نہیں ہیں, ایسے ہی دو ہیں, ایک ضرور اس کے ہاتھ میں ہے دوسری کی ایک بکری کا کان, اس کے ہاتھ میں دوسری بکری کا کان دوسرے کے ہاتھ میں ہے, تو وہ دونوں آپس میں معلوم نہیں کیا جائے. خیر لگے نہ لگے, اس نے تو اپنے جو ہے نا کام چلانے والا, اس نے تو بلا ہی لیا ہے. یہ ہم زلف ہیں, ہم زلف آپس میں تو ہیں شاہروخ, مگر اس کی بیوی اس کی کیا لگی اور اس کی بیوی اس کی کیا لگی, لگے یا نہ لگے ان کو تو کام چلانے سے بخلا ہے. یہ وہ کس طرح پیسہ ہو رہا تھا شاہ, ہاں ہاں وہ کس طرح ایک جہاں کا بتا رہا تھا کہ ایک یہی دار الافتاء سے تعلق رکھنے والے وہ لنگڑی پارٹی کے صدر ہیں. تو ایک جہاں پارٹی بنی تھی کسی زمانے میں, اس کا نام میں نے رکھ دیا تھا لنگڑی پارٹی, اور اس کے صدر جو ہیں تو وہ ان کا قصہ بتا رہا ہوں. لنگڑی پارٹی کے صدر سے رکنی پارٹی تھی, وہ تین صرف اس کے تین رکن تھے, ایک ان میں سے جو ہے وہ نہیں ہے سب میں شاید آج, تو آپ ان کو بتا دیجیے گا صدر صاحب کا قصہ. ان کی شادی ہوئی تو خوش دامن, وہ پہلے سے بہت خوش ہو رہی تھی کہ خوش دامن بن گئی, خوش دامن بھاگی بھاگی چلی آ رہی ہے اس کو داماد کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے, یہ چومنے کے لیے. اس نے جب دیکھا کہ بڑی چلی آ رہی ہے, بڑی خوشی میں دن دن آتی ہوئی خوشیاں مناتی ہوئی, تو دور سے کہہ دیا خبردار, اگر اپنی بیٹی کو مجھ پر حرام کرنا ہے تو آگے بڑھو ورنہ وہیں رہو. مطلب سمجھ گئے, اپنی بیٹی کو مجھ پر اگر حرام کرنا چاہتی ہو تو آگے آ جاؤ, اور اگر بیٹی کو بسانا چاہتی ہو میرے گھر میں تو وہیں رہو, میرے قریب مت آنا, یا تو تجھے کرنٹ لگ جائے گا یا مجھے لگ جائے گا یا دونوں کو لگ جائے گا, دونوں میں سے کسی ایک کو کرنٹ لگا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام. سمجھ رہے ہیں, جس میں دین ہوتا ہے اس میں عقل بھی ہوتی ہے, جس میں دین نہیں ہوتا اس میں عقل نہیں ہوتی. یہ رشتہ ایسا ہے کہ ذرا سا کرنٹ لگا, ساس نے داماد کو ہاتھ لگایا یا داماد نے ساس کو ہاتھ لگایا, دونوں میں سے کسی ایک میں شہوت پیدا ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے. اب ہزاروں حیلے کرنے کفارے دے دیں, اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت قیامت تک رہی ہی نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام. اور یہ کرنٹ لگنا انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے, کتنا بڑا ولی اللہ ہو, کتنا بڑا بزرگ ہو, کیسا ہی صالح ہو, مگر یہ ہے کہ یہ تو قدرتی بات ہے. اگر وہ مرد ہے اور وہ عورت ہے تو کرنٹ تو لگے گا, اور اگر دونوں جانے مخنث ہیں, خنسا ہے, مخنث کو بھی لگتا ہے, خنسا ہے, شاید خنسا کو بھی لگ جائے, نہ بھی لگے تو چلیے, اگر مرد اور عورت ہیں تو ان کو تو لگے گا کرنٹ, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہاں ایک ہمارے یہاں تھے, اس میں ٹی آئی میں صالح شخص تھے, اذان یہاں دیا کرتے تھے, اور اذان کے مقام کو بھی حمد اللہ تعالیٰ وہ اتنا بلند سمجھتے تھے کہ اگر ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کون ہیں تو یہ نہیں کہتے تھے کہ ٹی آئی اے میں چیف نیویگیٹر ہوں, یہ کہتے تھے دارالافتاء کا مؤذن ہوں, یوں تعارف کراتے تھے. وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ ایئر ہوسٹس جو ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھ سے دور رہو, دور میرے قریب سے مت گزرنا. وہ کہ پوچھتے کیوں؟ میرے اندر کرنٹ ہے لگ جائے گا, دور رہو مجھ سے کرنٹ لگ جائے گا. ان کو سمجھاتے رہتے تھے, ہدایت کرتے رہتے تھے, کرنٹ ہے لگ جائے گا جو میرے قریب آئے گی, دور رہو. یہ جو لوگ نہیں روکتے ہیں ان کو سب کچھ علم تو ہے مگر پھر وہ مزے ختم ہو جائیں گے نا. تو ایسا کام یہ سمجھتا ہے کہ حماقت ہے, ایسی حماقت کروں گی کیوں کہ جس سے میرا مزہ جاتا رہے. اس کو تو مزے سے مطلب ہے, آگے کا وہ حرام ہوتا رہے, حلال ہوتا رہے, کرنٹ لگتا رہے, جو کچھ بھی ہے. اس کو تو وہ بلی اور بلے کا قصہ ہے, ایسے یہ تو اپنے مزے میں مست ہے, جس میں بھی مزہ آ جائے بس وہ چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر جایا کرو, اور کس نیت سے جایا کرو؟ اس نیت سے کہ کل ہم بھی اس قبر میں ہوں گے. اپنی عاقبت کو بنانے کی فکر کیا کریں, دنیا کی حوث کو لگام دینے کی فکر کیا کریں, اس نیت سے قبرستان جایا کریں. وہاں جا کر جو الفاظ ہیں جن کی ترقین فرمائی گئی ہے قبرستان میں جا کر آپ کیا کہیں, اس میں الفاظ بھی ایسے ہی ہیں. جا کر پہلے تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور, یا دار قوم المؤمنین, سلام کہیں جا کر. اس میں سوچ رہے ہیں کہ آج ہم ان کو سلام کہہ رہے ہیں, کبھی ہم قبر میں ہوں گے, دوسرے لوگ باہر سے آئیں گے تو ہم کو سلام کہیں گے, ایک وقت ہم پر بھی آنے والا ہے. انتم لنا سلف ونحن بالآثار, آپ لوگ چلے گئے ہم بھی پہنچنے والے ہیں, جہاں آپ چلے گئے ہیں ہم بھی وہاں پہنچنے ہی والے ہیں, بس ابھی آئے ابھی آئے. جب یہ الفاظ کہے گا کچھ تو دل پر اثر ہوگا کہ ہم یہاں آنے والے ہیں, تو آنے کی تیاری کیا کی ہے. قبر یا جہنم کا گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے؟ کس چیز میں آپ جانے والے ہیں مرنے کے بعد, جنت کے باغ میں یا جہنم کے گڑے میں؟ کہاں جانے والے ہیں؟ سوچ کر اپنے اعمال کی اصلاح کیا. وہ مسئلہ تو سمجھ گیا, درمیان میں رہنا جائے. وہ خسر اور بہو اور داماد اور ساس, یہ رشتہ ہاتھ نہیں چھونا چاہیے, ایک ہاتھ دوسرے کے جسم سے کہیں بھی کبھی بھی ہرگز نہ لگے. اگر ایسی احتیاط نہیں کریں گے تو شیطان اور نفس ایسے تباہ کریں گے, پھر آپ شرم کے مارے چھپاتے رہیں گے, اور یہ کہ قصہ ختم ہو چکا ہوگا, عمر بھر زنا اور بدکاری ہوتی رہے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ لوگوں کی ساسیں آپ لوگوں کو پیار دیتی ہیں نا, چونکہ اونچی ہیں ایسے کرتی ہیں شاید. آپ شادی ہو گئی ہے؟ آپ کی دوسرے شادی ہو گئی نہیں ہوئی ہے؟ خوشحال رہیں, اچھا ہوا آپ نے سن دیا. وہ ساس بھاگی بھاگی آئے گی آپ کو چومنے کے لیے, یا وہ ہاتھ واتھ یہاں کرانے کی. سب لوگوں کو بتا رہا ہوں, یہ بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں سب لوگ, یعنی ان کا دل تو للچا رہا ہے کہ چومے, مگر یہ جب سن رہے ہیں وہ صرف پریشان ہو رہے. میں جب بیان کرتا ہوں تو لوگوں کے چہروں سے تاثرات بھی تو کچھ معلوم کرتا ہوں نا, کہ تاثرات ایسے لگ رہے ہیں کہ بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ ارے ارے ساس چومتی تھی کہ کتنا مزہ آ جاتا, کیا کریں, ادھر مسئلہ یہ سن رہے ہیں اور ادھر مزہ تو اس میں آئے گا. ساس کی محبت کچھ نہ کہیے, کیا بنا دیتی ہے. خسر بہو کو کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہاتھ لگ جائے, اور جہاں کہیں خسر صاحب کا ہاتھ بہو کو لگا, یا ایسی بہانے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ذرا میرے پاؤں دبا دو تھکا ہوا ہوں, اور اس نے پاؤں کو ہاتھ لگایا بہو نے, دونوں جانے میں سے کہیں لگ جائے کرنٹ اور ہمیشہ کے لیے فرام. بس ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. پھر کہہ دوں خسر اور بہو اور خوش دامن اور داماد یہ کبھی قطعاً ایک دوسرے کو ہاتھ ہرگز نہ لگا. دور کھڑے کھڑے مزے لیتے رہیں گناہ تو اس کا بھی ہوگا مگر یہ کہ حرام تو نہیں ہوگی نا. ہاتھ لگانے سے بالکل حرام ہو جاتے ہیں, یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے, پھر اس کا کوئی تدارک بھی نہیں ہو سکتا. پہلے سے ہوشیار رہیں, اگر عقل نہیں تھی تو اب عقل سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ اتنی عقل عطا فرما دے. قبرستان میں جا کر جو الفاظ کہے جاتے ہیں ان پر بتا رہا ہوں. انتم لنا سلف ونحن بالاثر, آپ لوگ چلے گئے ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں. دوسرے الفاظ بھی ہیں, قد یاتی من اولادکم بآم ازواجکم وتقسمت اموالکم, یہ الفاظ بھی کہا کریں. اہل قبور سے جا کر یوں خطاب کریں کہ تمہاری بیویاں بیوہ ہو گئیں, تمہاری اولاد یتیم ہو گئی, تمہارے مال وارثوں نے تقسیم کر لیے, یہ ان کو بتایا کریں وہاں جا کر. اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مردے تو سنتے نہیں ہیں اور آپ جا کر ایسی خواہ کرتے رہتے ہیں. اگر سنتے نہیں تو سلام کیوں کہتے ہیں؟ آپ جا کر سلام کہتے ہیں نا, اگر مردے سنتے نہیں تو سلام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب بعض محدثین نے تو یہ دیا ہے کہ صرف سلام سنتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ سلام ان کو سنانا مقصود ہی نہیں ہے, وہ خود کو سنانا مقصود ہے. جو زیارت کے لیے گیا ہے جتنے الفاظ کہتا ہے, میت کو سنانا مقصود ہی نہیں ہے, مقصود یہ ہے کہ خود سنے کچھ عبرت حاصل کرے, یہ مقصد ہے. چلیے اگر سلام سن لیا آپ نے سنا دیا تو آگے کے الفاظ ان کو سنا سنا کر پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو پہلے سے اگر کوئی نیک نہیں ہے جو چلا گیا ہے, اگر نیک نہیں ہے وہ پہلے پریشان ہے, آپ جا کر اس کو اور زیادہ پریشان کریں. تیری بیوی بیوہ ہو گئی یا اس نے دوسرا شوہر کر لیا, تیری اولاد یتیم ہو گئی, تیرا مال سب نے تقسیم کر لیا, وہ تو اور زیادہ پریشان ہوگا. آپ اس کو تسلی دینے جا رہے ہیں, پریشان کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ان کو سنانا مقصود نہیں, وہ سنتے منتے نہیں ہے. مقصد یہ کہ اپنے کو سناؤ, خود کو سناؤ. کبھی کسی روز اس قبر میں ہوگا, تیری بیوی خود اپنے نفس سے کہو تیری بیوی بیوہ ہوگی, تیری اولاد یتیم ہوگی, تیرا مال جس پر مر رہا ہے, مال پر مر رہا ہے, مر رہا ہے رات دن, وہ تیرے کام نہیں آئے گا. وہ مال تو وارثوں کو پہنچے گا, وہ لے جائیں گے. تیرا مال تو یہ ہے کہ تو نے ایک وقت میں دو روٹی کھا لی اور ایک دن میں ایک جوڑا کپڑوں کا پہن لیا, بس یہ ہے تیرا مال. اور تیرا کون سا ہے؟ باقی تو مر جائے گا, سارے وارث لے جائیں گے. دو روٹی کو تین کھا لیتا ہوگا اور کیا ہے, اپنے کام تو یہی آتا ہے, یہ سے زیادہ بھی کچھ آتا ہے. کپڑوں کا ایک جوڑا جو بدن پر ہے وہ تو اس کے استعمال میں ہے, ایک وقت میں جتنی روٹی کھاتا ہے وہ اس کے استعمال میں ہے, دوسرے وقت کی روٹی کی حاجت نہیں, شاید اس سے پہلے مر جائے. جو چیز اس کی حاجت کی ہے وہ ایک وقت کی روٹی ہے, اور جو لباس اس کی حاجت کا ہے وہ ایک نماز کے وقت کا, یا جو وقت گزرا اس وقت میں جو اس کے بدن پر لباس ہے وہ ہے اس کی حاجت کا. اور جب تک یہ دھونے کے قابل ہوگا اس سے پہلے اگر مر گیا تو دوسرے جوڑے کی ضرورت کہاں رہی, وہ تو اس کی حاجت سے زیادہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا رہتا ہے مالی مالی مالی, میرا مال میرا مال, میرے کارخانے میری تجارتیں میری بلڈنگیں اور میری یہ چیز میری یہ چیز. حالانکہ اس کا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن لیا، تیرا وہ ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ کہیں آگے بھیج دیا وطن بنانے کے لیے، جہاد میں لگا دیا یا اور کسی صدقہ جاریہ میں لگا دیا یا کسی مسکین کی مدد کر دی. تیرا مال تو وہ ہے، باقی تیرا مال کہاں ہے؟ وہ تو وارث تیرے مرنے کے منتظر رہتے ہیں، وہ دعا اور ختم بھی کراتے رہتے ہوں گے جلدی سے مر جائے تو مال ہمیں مل جائے. وہ تو تیرا ہے ہی نہیں، وہ تو وارث ہوتا ہے. قبرستان جا کر یہ سبق دیے گئے ہیں. ایک دن تو وہاں پہنچنا ہے، قبر میں اترنا ہے. یہ ساری کی ساری جتنی بھی ہے بات ساتھ ہیں، وہ سب یہیں رہ جائیں گی. کل ہے بس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے خوب مجھ کے روس، اور کیا سرزمین اوس ہے گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجیے زندگی. اس طرف آواز پبلو گھر سودائے پوس ہے، صبح سے تا شام چلتا ہوں میں گلگوں کا دور، شب ہوئی تو ماہروں سے کناروں پوس ہے. حبس یوں سمجھا رہی تھی، ایسے ایسے مزے لیا کرو، مزے تھوڑے دن کی زندگی ہے، کچھ مزے لے لو، خوب خوب مزے لیا کرو. طرح طرح کی حالتیں بدماشیاں سمجھا رہی تھی اور دل میں خیالات پیدا کر رہی تھی، بس خوب مزے لو، خوب مزے لو. سنتے ہی عبرت یہ بولی، ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں، تو جو قیدی آس کا محبوس ہے. اللہ کی طرف سے مدد ہو گئی تو عبرت بولی، عبرت دیکھو خبردار. وہ تو پہلے تو تقریر کیا حبس نے، میں تجھے سمجھاتی ہوں، ذرا بیٹھ کر آرام سے سنو. سنتے ہی عبرت یہ بولی، ایک تماشا میں تجھے، خیالی تماشے تو تو نے بہت سوچ لیے کہ ایسے کروں گا ایسے کروں گا ایسے کروں گا، شیخ چلے کی طرح بہت کچھ سوچ لیا. تو میں کہ حقیقی تماشا تجھے دکھاتی ہوں، ذرا میرے ساتھ چلو. لے گئی ایک بار گی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا سو طرح مایوس ہے. عبرت مجھے پکڑ کر قبرستان لے گئی، چلو ذرا تھوڑا سا تماشا دکھاؤں. مرتبیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کہ کا پوس ہے. دو تین قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر کی قبر ہے، یہ دارا کی ہے، یہ کہ کا اوس کی ہے. سکندر دارا تو سب جانتے ہیں، ایسے ایک بہت مشہور بادشاہ گزرا کہ کا اوس کے نام سے. بادشاہوں کی قبریں دکھائیں گے، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں ہیں. آپ بھی بادشاہوں کی قبریں دیکھنا چاہیں تو لاہور چلے جائیں، وہاں بڑے بڑے مغلیہ بادشاہوں کی قبریں ہیں لاہور میں. مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کئی کا اوس ہے. اوس تو ان سے کہ جاہو خشمتی دنیا سے آج، کچھ بھی ان کے ساتھ غرض حسر تو افسوس ہے. مولوی لوگ لفظ صحیح کر لیں، بہت سے لوگ اس کو خشمت کہتے ہیں، نام رکھتے ہیں خشمت علی خشمت علی. ارے خشمت تو ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے، یا خشمت ہونی چاہیے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی، تو یہ خشمت عالی ہیں. وہ سب کو چھوڑ کر چوتھے درجے پر خشمت عالی. چلیے تو خشمت عالی ہے تو کچھ جوہر تو دکھا، عالی کو بدنام تو نہ کر، جہاد میں جا کر کچھ جوہر دکھا، پتا چلے کہ واقعی خشمت عالی ہے یا غربا عالی ہے، کیا ہے. تو نام رکھ رہے تھے خشمت عالی، اور وہ ڈر کے مارے گھر سے نکلتے نہیں ہیں، اور وہ دھوتی کی دھلائی بھی پھر ان کو دینا پڑے گی کبھی. نام خشمت، خشمت عالی، یہ لفظ خشمت نہیں ہے، خشمت ہے. کہا کہ ان سے پوچھو ذرا کہ تیری جو دنیا میں خشمت اور دبدبا روب اور سلطنت اور سے قوت، اور تیری جو پوتی بول رہا تھا، پوتی بول رہا تھا، یہ قسم ایسے کہہ رہا ہوں. علماء سمجھ گئے ہوں گے، دوسرے بھی سمجھے نہ سمجھے کوئی بات نہیں. تیرا تیرا تو تیرا پوتی تیرا پوتی بول رہا تھا. وہ بات یہ ہے کہ پوتی فارسی میں مذکر اور مؤنث دونوں کو پوتی کہتے ہیں. تو تیرا پوتی بول رہا تھا جس کو یہ کہیں گے کہ تیرا پوتا بول رہا تھا. تو اردو والوں نے پوتی تو برقرار رکھا پھر اس کو صیغہ مؤنث کے استعمال کرتے کہتے فلاں کی طوطی بول رہی ہے. ایسے کہتے ہیں نا اردو میں فلاں کی طوطی بول رہی ہے. یہ جب الفاظ کو نقل کرتے ہیں تو اس میں غلطی کر دیتے ہیں. تیرا طوطی دنیا میں بول رہا تھا اور آج بتا کے کیا ہوا کس حال میں ہے. مرکزیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کے کا اوس ہے. پوچھ تو ان سے کہ جا ہو خشمت دنیا سے آج کچھ بھی ان کے پاس غیر الحسرت و افسوس ہے. کچھ عبرت حاصل کیا کریں دوسروں کی موت کو دیکھ کر سن کر اپنی موت کو یاد کیا کریں. السعید مبعوض بغیر ہی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کے حالات کو دیکھ کر سن کر اپنی اصلاح کرے. نیک بخت وہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک جنازے پر میں گزرا اور حسرت سے کہا میں بھی مل لیتا اگر یہ اور جیتا ایک دن. بولی مایوسی ارے نادان جب آ جاتی ہے موت ایک دم بھی زندگی مشکل ہے. کیسا دیکھتے وقت نہیں ملے گا اس سے پہلے پہلے اپنے حالات کو سدھار لیں. وقت آیا ہوا ٹلے گا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں عطا فرمائے. اور اس کو ایک بات اور کہ آج کل دل سیاہ ہو گئے حقائق دلوں سے مست ہو گئے. اس میں تو ہونا چاہیے شوق وفن شوق وفن. وہ تو آج اس کا تو کہیں نام بھی نہیں ہے. کوئی شوق وفن بتائے گا تو لوگ اس کو احمق کہیں گے. تو چلیے شوق وفن نہیں تو خوف وفن ہی کر لیجئے. کہیں آگے پہنچنا ہے اس کا خوف آ جائے کہ جنت کی طرف کوئی اقدام جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اس کا خوف آ جائے. یہ بھی آ جائے تو غنیمت ہے. کچھ تو انسان سدھر جائے. اور جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو خوف وطن نہیں ہوتا شوق وطن ہوتا ہے. وہ تو شوق میں رہتے ہیں کہ کب جائیں گے کب جائیں گے کب جائیں گے. خوش ہے بے قطی و قرم روز گہری یارے برخورد حوصلی یارے. وہ وقت کیسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اس سفر سے گزر کر واپن پہنچ جائیں گے. کیسا ہی اچھا وقت ہوگا. وہ تو اس کی تمنا کرتے رہتے ہیں منتظر رہتے ہیں. فمنہم من قضى نحبه ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. انہوں نے اپنے اللہ سے عہد کر رکھا ہے جو مر گئے تیری اطاعت پر جو مر گئے انہوں نے اپنا عہد پورا کر لیا اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی آخر دم تک پورا کریں گے قائم رہیں گے. وہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ آخر دم تک جو کچھ بھی ہوگا تیری رضا کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اپنی مدد فرمائے. نفس شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے. وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اسی موضوع پر حضرت والا کی ایک اور کیسٹ بھی ہے جس کا نام ہے طریقہ تعزیت اور ایصال ثواب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات قتل و غارت اور جان لیوا پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گرفتار ہیں؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافن الا المجاہرین. میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالی کی علانیہ بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی کھلی بغاوتیں. نمبر ایک داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا کٹانا یا منڈانا. دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت تو ایمان کہاں؟ نمبر دو، شرعی پردہ نہ کرنا. وہ قریبی رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے، نمبر ایک چچا زاد، نمبر دو پھوپھی زاد، نمبر تین ماموں زاد، نمبر چار خالہ زاد، نمبر پانچ دیور، نمبر چھ جیٹھ، نمبر سات نندوئی، نمبر آٹھ بہنوئی، نمبر نو پھوپھا، نمبر دس خالو، نمبر گیارہ شوہر کا بھتیجا، نمبر بارہ شوہر کا بھانجا، نمبر تیرہ شوہر کا چچا، نمبر چودہ شوہر کا ماموں، نمبر پندرہ شوہر کا پھوپھا، نمبر سولہ شوہر کا خالو. تیسری بغاوت، مردوں کا ٹخنے ڈھانکنا. چوتھی بغاوت، بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر کھینچنا، کھینچوانا، دیکھنا، رکھنا اور تصویر والی جگہ جانا. نمبر پانچ، گانا باجا سننا. نمبر چھ، ٹی وی دیکھنا. نمبر سات، حرام کھانا جیسے بینک اور انشورنس وغیرہ کی کمائی. نمبر آٹھ، غیبت کرنا اور سننا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اپنی بغاوتوں اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر دنیا و آخرت کے ہر قسم کے عذاب اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے، آمین. یہ مضمون سیدی و مرشدی حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب مدظلہ العالی نے 26 رجب سن 1415 ہجری کو اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ان علانیہ بغاوتوں اور کھلی نافرمانیوں کی تفصیل اور ان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت میں سخت عذاب کی وعیدیں معلوم کرنے کے لیے فقیہ العصر حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی مدظلہ العالی کا وعظ اللہ کے باغی مسلمان پڑھیں یا اس نام کی کیسٹیں سنیں. جان لیوا پریشانیوں سے مکمل نجات کے لیے کتاب ہر پریشانی کا علاج اور اسی نام کی مختصر سی کیسٹ کے تیر بہدف اکثیر نسخے آزمائیں اور انہی نسخوں کے استعمال سے مکمل قابل رشک سکون پانے والوں کے حیرت انگیز حالات کتاب باب العبر میں پڑھیں.
7 رجب سن 1417 ہجری.
یہ بیان چل رہا تھا کہ دنیا کی نعمتوں کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک ذرا سی نیت کر لینے سے کئی فائدے ہوتے ہیں. اس سے معرفت، اللہ تعالی کی معرفت، محبت، اطاعت میں ترقی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ یہ کہ ان نعمتوں کے استعمال میں مزہ آتا ہے، بہت زیادہ مزہ آتا ہے. فرماتے ہیں کہ صاحب معرفت، عارف جس کو اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ سیدھی سادی غذا کھاتا ہے، دال روٹی وغیرہ، اس کو اس میں غیر عارف اگر قورمے وغیرہ کھائے تو اس عارف کو دال میں اس کے قورمے سے زیادہ مزہ آتا ہے، اس کو لطف زیادہ آتا ہے، مزہ زیادہ آتا ہے. اس کی وجہیں دو ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی نظر ان نعمتوں میں، جن نعمتوں کو یہ استعمال کر رہا ہے، اس کی نظر و فکر میں ان نعمتوں کے اس کے سامنے آنے میں اللہ تعالی کی قدرت کے کرشمے کیا کیا ہیں، ساری تفصیل اس کے سامنے ہوتی ہے. میرے اللہ نے کہاں کہاں سے کیسے کیسے یہ نعمتیں میرے لیے بھیجی ہیں. ان چیزوں کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اسی قدر شکر نعمت اور ادھر توجہ زیادہ ہوگی, اس کے استعمال میں مزہ اور لذت زیادہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں میرے محبوب کی طرف سے ہیں. محبوب کی طرف سے تو جو چیز بھی مل جائے وہ بھی محبوب ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں ضرب الحبیب زبیب, محبوب کی تو مار بھی کشمش ہے. محبوب مارے تو عاشق اس پر اتنا خوش ہوتا ہے گویا کہ اس کو کشمش کھلا رہا ہے. ایک شخص کی بیوی ان کی پٹائی کرتی تھی, اپنے شوہر کی پٹائی کرتی تھی. مجلس میں ایک شخص نے میرے پاس شکایت کی کہ یہ دیکھیے ایسا آدمی ہے کہ اس کی بیوی اس کی پٹائی کرتی ہے. دوسرے بولے پھر کیا ہوا, ضرب الحبیب زبیب, کوئی بات نہیں ہے وہ محبوبہ پٹائی کر رہی ہے تو اس کو تو مزہ آتا ہوگا. جب محبوب کی پٹائی بھی کشمش ہے تو محبوب کی جو اصل کشمش ہے اس میں کتنا مزہ آئے گا, اس کی پٹائی میں مزہ آتا ہے تو وہ کشمش کھلائے تو کتنا مزہ آئے گا. اس لیے عارف کو اللہ تعالی کی نعمتیں استعمال کرنے میں غیر عارف کی بجائے کئی گنا زیادہ مزہ آتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کہنا اس لیے جائز ہے کہ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے. راجح قول غالباً یہی ہے کہ نبی ہیں, اس لیے کہتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام. آپ کا قصہ ہے کہ آپ پہلے غلام تھے, مگر اگر واقعتاً غلام تھے تو پھر آزاد ہو گئے ہوں گے. غلامی جس پر غلامی کا دور گزرا ہو وہ شان نبوت کے بظاہر تو خلاف معلوم ہوتا ہے. البتہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا تھا. پہلے غلام ہوگا, مالک نے آزاد کر دیا ہوگا, پھر اس کو نبی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. یہ غلام تھے یا کسی کے ملازم نوکر کہہ لیں, ملازمت کر رہے تھے. جن کی ملازمت کر رہے تھے وہ ذمہ دار تھے, ان کا باغ تھا, فیصلیں تھیں, زرعی زمین تھی. ان کے مالک ایک بار باغ میں آئے اور ان سے یہ کہا کہ مجھے ککڑی کھلاؤ. سبزیاں ککڑی وغیرہ ایسے پھل لگے ہوئے تھے تو یہ کہا کہ مجھے ککڑی کھلاؤ. یہ ککڑی لے کر گئے تو مالک نے یہ کہا کہ بعض ککڑیاں کڑوی بھی ہوتی ہیں, پہلے تھوڑی سی آپ خود کھائیں اس کے بعد مجھے دیں. انہوں نے کھائی, حضرت لقمان علیہ السلام نے کھائی تو ایسے مزے سے کھا رہے ہیں جیسے بہت ہی مزیدار چٹخارے لے لے کر کھا رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. مالک نے سمجھا کہ میٹھی ہے, پھر وہ مالک نے کھائی تو بہت سخت کڑوی تھی. پھر سے کہا کہ یہ کیا قصہ ہے, آپ تو ایسے کھا رہے تھے کہ بہت میٹھی ہے, یہ تو بہت سخت کڑوی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جس مالک نے ہمیشہ ہمیشہ مجھے مٹھائیاں کھلائی ہیں, ہمیشہ مٹھائیاں کھلاتا رہتا ہے, اللہ تعالی میرا محبوب میرا مالک, طرح طرح کی نعمتیں طرح طرح کی لذتیں ہمیشہ ہمیشہ مٹھائیاں کھلاتا رہتا ہے, اگر ککڑی طرح سے کڑوی مل گئی تو منہ بناتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے, جہاں اللہ کی نعمتیں میٹھی میٹھی استعمال کر رہے ہوں اگر ذرا سی کوئی خلاف توبہ بھی آ گئی تو اس کو بھی میٹھی سمجھ کر کھا جاؤ. یہ حال ہوتا ہے عارف کا, ان کو ہدیہ محبوب میں مزہ آتا ہے. دنیا میں اس کا تجربہ ہے, کوئی کسی کو ہدیہ دے تو اس ہدیے میں مزہ کس مقدار میں آتا ہے, دینے والے کے ساتھ جتنی محبت زیادہ ہوگی اسی قدر اس ہدیے میں اس کو لذت زیادہ آئے گی. یہ تو دوست